پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتارتے آپ پر ایک کتاب، قِرْطَاسٍ کاغذ میں، قِرْطَاس پراتیس کی جمع ہے جس چیز پہ لکھا جائے، خاجنی ہو یا کاغذ یا کوئی بھی چیز، اگر ہم آپ پر ایک کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھوتے، لمس ہوتا ہے چھونا، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، جیسے آپ لوگ اپنے ہاتھ سے اس کتاب اپنے سامنے رکھی کو چھو رہے ہیں، اور میں اگر اس حالت میں بھی کتاب آسمان سے ہم اتارتے تو یہ انکار کرنے والے پھر بھی انکار کر جاتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو سری جادو ہے، وہ اس معجزے کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی جادو سے تعبیر کرتے. روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لائیں جس میں میرا نام لے کر یہ لکھا ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں، پھر میں آپ کو مانوں گا. یعنی اس میں آپ لکھوا کے لائیں کہ عبداللہ کو چاہیے کہ وہ حضور کی تصدیق کرے. اور جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو کہنے لگا کہ اگر آپ یہ سب بھی کر دکھائیں تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے مجاہد بن کر اٹھے اور غزوہ طائف میں شہید ہوئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض وقت لوگ ضد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور آپ ان سے مایوس ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننا ہی تو کہہ دیا انہوں نے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، دل تو وہ موڑتا ہے. اس لیے کسی بڑے سے بڑے متکبر اور سرکش انسان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، خیر کی بات بتاتے رہنا چاہیے، ہاں سر پہ سوار نہ ہو، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے بات بتاتے رہے، معلوم نہیں کس پہ اثر کر جائے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ قریش نے. کیا کہا؟ لولا، کیوں نہیں، انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ولو انزلنا ملکا، اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، یعنی تمہاری زندگی تمام ہو جاتی، تم میں اتنا حوصلہ کہاں فرشتہ دیکھو. اگر فرشتہ تمہارے بیچ میں آ کھڑا ہوتا تو تم یوں ہی اس کو دیکھتے رہتے، دیکھ سکتے، تم تو اسی وقت بے ہوش ہو کے ختم ہو جاتے. لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. ایک مانو تو اس کا کیا ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ایک رسول ان کے اندر سے اٹھایا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ذرا امیجن کرے، ایک فرشتہ پر پھیلائے لوگوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا، آؤ لوگوں میں تم کو بتاؤں اللہ کے بارے میں، تو پھر دیکھتے ان کا حال کیا ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے، 600 پر تھے ان کے. اگر ان کو یہ نظر آتا فرشتہ تو یہ دہشت کے مارے گر جاتے اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی کہ یہ انکار بھی کر سکے. اب تو انسان کو دیکھ کے یہ سدھرمی دکھا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اگر فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھتے تو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ یہ اس کو جھٹلا سکیں. انبیاء علیہ السلام کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا تو ان کو حوصلے بھی بہت بڑے دیتے ہیں. اور آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک دن رات رہتے تھے. اب ایک پہاڑ کی غار جس میں نہ کوئی دیا نہ چراغ اور نہ کوئی روشنی، اس میں رات کے وقت اکیلے رہنا کہ کوئی دوسرا انسان نہ ہو یہ معمولی بات ہے. ان کے اندر اس ساری ایکسرسائز سے ایک حوصلہ اور ایک ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ سکیں. لیکن عام انسانوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, ہم کبھی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, کبھی کاکروچ سے ڈرنے لگتے ہیں, اور کبھی جنوں کے مہوم خوف سے ڈرنے لگتے ہیں. تھوڑے اندھیرے میں تو لازمی جن رہتے ہوں گے, کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں, کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں, تو پھر اسلام کی خدمت کیا کریں گے. بہرحال فرمائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیسے کیسے مطالبے کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں. فرمائے اگر فرشتہ آئے تو یہ یہاں ٹھہر نہ سکے. اسی طرح کچھ اور لوگ تھے, عبداللہ بن امیہ, نظر بن حارث, نوفل بن خالد, ان لوگوں نے جمع ہو کر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پہ جب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے کتاب لائیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں, ایک نہیں چار آئیں, اور اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, تو جب ہم مانیں گے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اعتراض کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکا, اگر ہم فرشتہ اتارتے, لقضی الامر, البتہ کام کا فیصلہ چکا دیا جاتا. ثم لا ينظرون, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. ایک اور وجہ, ولو جعلناہ, اور اگر ہم بناتے اس کو, کس کو, پیغمبر کو, کیا ملکن, فرشتہ, تو بھی ضروری تھا. لجعلناہ رجلا, البتہ بناتے ہم اس کو ایک مرد, یعنی فرشتہ یا تو اصلی شکل میں آتا یا پھر ایک مرد کی شکل میں آتا, اور اگر مرد کی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. پھر کہتے نہیں تم تو انسان ہو, فرشتے ہو ہی نہیں. تو دونوں صورتوں میں فرشتے کے آنے کا کچھ بھی فائدہ نہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ فرشتہ انسانی زبان میں تو گفتگو نہیں کر سکتا تھا, انسانی جذبات کو نہ سمجھ سکتا, انسان کی کیفیت کو, انسان کی کمزوریوں کو نہ جان سکتا. اس لیے اس کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو محض کہنے کی باتیں ہیں. ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہوتی تو ہم طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, حجتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسرے کا منہ بند کرایا جا سکے. اور اگر عام طور پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور وہ یہ سب کچھ کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو ہم پھر بھی کیا کہتے, ایکسکیوز لے جاتے. وہ کہتے وہ تو چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے تو یہ سب کرنا تھا, ہم بےچارے تو رہے انسان, ہم کیسے کریں, اور معاملہ پھر ویسے کا ویسا ہوتا. اور ویسے بھی ایمان کو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے, مشروط نہیں ہونا چاہیے, اگر تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا, غیر مشروط. ایمان بالغیب تو ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ پہچانو اور مان جاؤ, شرطیں نہ رکھو. اچھا اس موقع پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے, مگر ایک بھی یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا, تو آپ نے فرمایا یہ جبریل سے جو تمہارے پاس ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کو کہ کس طرح سیکھتے ہیں, طالب علم کیسے بنتے ہیں. اور بسا اوقات انسانی شکل میں فرشتے آئے بھی تو پیغمبر پہچان نہیں سکے. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا پیش کیا, اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا نہیں آفر کرتے نا? لیکن ان کو اس وقت پتا چلا جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے نوجوانوں کی شکل میں اور قوم کو پتا نہیں چلا اور انہوں نے ان کو بھی گناہ کی دعوت دے دی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام دہی عقل بھی ایک صحابی تھے, ان کی شکل میں آپ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے. تو فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آئے گا انسان اس کو پہچان نہ پائے گا, یعنی انسان اس کو انسان ہی سمجھے گا, فرشتہ نہیں سمجھ سکے گا. تو معاملہ تو وہی کا وہی رہ جائے گا. پھر مشکل تو حل نہیں ہوگی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا. رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے خلاف عقل سمجھا اور عجیب بات سمجھی, اس لیے مذاق اڑایا. آج بھی تو لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا یہ بات کیسے ہو سکتی, اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. دین کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں نا. یہ کوئی نیا قصہ نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا, پھر ہوا کیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی عذاب وغیرہ, جب پیغمبر کہتے کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا اور وہ عذاب ہی کا مذاق اڑاتے تو وہی عذاب ان پر آ کر رہتا. حاق بہم, حاق کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گھیر لیا, احاطہ کر لیا, چھا گئے. حاق یہی قصے. اور پھر بالذین سخروا, سخروا کیا ہوتا ہے؟ سین خیر ہے, کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حکارت مذاق اڑانا. یعنی جو ان میں سے حقیق سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے ان کو اسی چیز میں آ گھیرا. قل سیروا فی الارض, کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو. تم منظرو, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے, یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے پڑھ کر دیکھو, ان کے کھنڈرات کو دیکھو کہ یہ ساری قومیں کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں. کسی زمین پر وہ تھے جو چلے گئے اور آج اسی زمین پہ ہم ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قل سیروا فی الارض, کہہ دیجئے چل پھر کے دیکھو زمین میں. ثم انظروا, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا, ان پہ کیا گزری, کیوں گزری. قل لمن ما فی السماوات والارض, کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, یہ سب کس کا ہے. ان سے پوچھو اس کا مالک کون ہے. اسے کون مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, جس نے اس کو بنایا ہو یا خریدا ہو یا اس کو اون کرتا ہو. اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا تو مالک بھی وہی ہے. اگر کوئی نہ گواہی دے تو قل, آپ کہہ دیجئے للہ, اللہ کے لیے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت 156 میں آتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ فسأکتبها للذین یتقون, میں ان قریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ویؤتون الزکات, اور زکات دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن تک. إِلَى یہاں بمانہ فی ہے, یعنی قیامت کے دن میں, قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا. لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں, یعنی جس کے آنے میں شک نہیں. الذین خسروا انفسهم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا. فهم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہیں لاتے. اب آپ دیکھیے کہ پوری زمین و آسمان اللہ کا, ہر چیز کا مالک وہ, لیکن لوگ اسی کا انکار کرتے ہیں. سب کچھ لیتے بھی اسی سے ہیں پھر اسی کی اطاعت نہیں کرتے. اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رہنے کی اجازت دی ہوئی. آپ ذرا جائیں کسی کے گھر دو دن کے لیے اور گھر والوں کی ایک بات نہ مانیں, اپنی مرضی وہاں کریں, پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض وقت آپ کے سرونٹ رکھتے ہیں, آپ اس سے کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, جاؤ بھائی چھٹی کرو, تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں, شام سے پہلے رخصت کرتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں, اللہ کا بندہ کہتے ہیں, اس کی زمین پہ رہتے ہیں, سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں, اسی کو ناراض کرتے ہیں, پھر بھی وہ پکڑتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے, اس نے جو مدت ہمارے لیے مقرر کی ہے اس مدت میں وہ ہم کو زمین پہ رہنے دے رہا ہے, اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنی ذات سے رحمت لکھ رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھ لیا, اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے, کہ ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. ورنہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے سامنے یہ انسان جیسی مخلوق نافرمانیاں کرنے والی, اس کے بس میں ہے کہ ایک دن نہ جینے دے ان کو, اگلا سانس نہ لینے دے ان کو, لیکن اگر یہ زندگی قائم ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے, مگر کوئی اس رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور مستقل طور پر اس کی نافرمانی نہ کرتا چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, واپسی ادھر ہی کو ہے, اسی کی طرف ہے, قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا. لا ریب فیہ, لوگوں یاد رکھو اس بات میں کوئی شک نہیں, ایسا ضرور ہو کر رہے گا. لیکن الذین خسروا انفسهم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے, فہم لا یؤمنون, بس وہ مانتے ہی نہیں ہیں, ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی, وہ اپنا رویہ درست نہیں کرتے. اچھا, یہ جو قیامت کے دن کا آنا ہے نا, یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی کا اظہار ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے اور ایک برے انسان کو اس کی برائی کا پورا بدلہ مل جائے. جیسے ایک شخص نے پہلے 100 بچوں کو قتل کیا اور جب اس کو قید کیا گیا تو اس نے خودکشی کر لی, اور خود تو ایک تھا, لیکن ان سب کا بدلہ ایک سے تو نہیں چکایا جا سکتا. ایک شخص ایک کے بدلے میں ختم ہو سکتا ہے نا, سب کے بدلے میں تو نہیں. تو پھر کوئی ایک جگہ ہو کہ جہاں انسان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جا سکے. اسی طرح ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے, اب وہ 10 لوگ اگر اس کو جواب دینا چاہے تو اس بدلے میں تو ایک ہی جواب بنتا ہے ایک طرف سے. کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں یہ سب کچھ ممکن ہو, اس لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا. اور پھر بسا اوقات انسان اچھا کر جاتا ہے, دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, خود چلا جاتا ہے, لوگ اس کے کیے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. لہذا قیامت کا دن ہو کہ جب اس کو نسل در نسل فائدہ پہنچانے کا بدلہ مل سکے, تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے قیامت کا آنا, کہ جب برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا اور اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا صلہ. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَلَهُ, اور اسی کے لیے ہے, مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. سکنہ کا تعلق لیل سے ہے, جو کچھ رات کے وقت ٹھہرا ہوا ہے. رات ہوتی تو ایسا لگتا ہے نا ہر چیز ٹھہر گئی, خاموشی ہو گئی, پرندے چرندے سب اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتے ہیں, اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, انسانوں کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے, ہر چیز جو لگتا ہے ٹھہر گئی. اور ون نہار, دن میں, تو سکانہ کا اپوزٹ جو ہے وہ تحرکہ ہے, یہ حرکت کرتی ہے, تو وہ یہاں پر محذوف ہے. تو اس کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں حرکت کر رہا ہے, خواہ وہ آسمانوں پہ ستارے ہیں یا وہ پرندے ہیں یا ہوائیں ہیں یا بادل ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں یا حشرات ہیں, ہر رکی ہوئی چیز اور چلتی ہوئی چیز, ہر چیز کا مالک وہ خود ہے. وہ السمیع العلیم, اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ رب جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں، سرپرست سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. اے لوگو، جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تم چاہتے ہو میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرح متوجہ ہو جاؤں، کسی اور کو الہ مان لوں، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں؟ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے وہ خود کمزور اور محتاج ہوتا ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ خود انسان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق محتاج ہے. کیونکہ کھانا جو ہے نا، یہ کمزوری ہے، اس ویکنس ہے انسان کی. آپ نہ کھائیں تو آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کھاتے ہیں تو ویک ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں ایک شدید محتاجی. آپ سوچے کھانا نہیں اس وقت کھایا تو آپ کا حال کیا ہے، اگر جا کے کھا لیں گے تو حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی اصل طاقت اس کے پاس. دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے، وہ سارے اس محتاجی کا شکار ہے، لیکن وہ اس سے بالا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کیسے کی جا سکتی؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے. قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان اسیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے کل آپ نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، تو اس وقت وہ حیبت سے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اور ان کے بال بال سے خون رس رہا ہوگا، اتنا خوفزدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روب اور جلال کی وجہ سے. کتنی بڑی ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کہ جس کے آگے پیغمبر بھی جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خود سب سے پہلے جھک جاؤں اللہ کے آگے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے. قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں آپ تو زبردستی ہماری سفارش کرانے کے قابل ہیں. کہہ دیجئے انی اخاف ان اسیتو، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب میں پکڑنا ہو جائے. لیکن ہمیں یہ ڈر کیوں نہیں؟ ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ بولا، کبھی یہ کہا انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی. ہم ہر بڑے سے بڑا غلط کام کیا سوچ کے کر لیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم. بلا شبہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ پھر رحمت کے باوجود ڈرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور دراصل یہ سبق ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے. لیکن ہم ہی اس سبق کو بھول گئے. انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن پھیر لیا گیا کیا عذاب، فقد رحمہ اس پہ اس نے رحم کیا. اللہ کی اصل رحمت تو اس پہ ہوئی جس سے عذاب پھیر لیا گیا، جو اس دن سزا سے بچ گیا. جسے سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا. وذلك الفوز المبين، اور یہی کھلی کامیابی ہے. کامیابی تو اس کو کہتے ہیں